ہمارے حضرت شیخ الرب الرحم مالک اللہ حضرت مولانا شاہ کی مقدس صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار سے ہماری کائنات دل کی خوشی ہو. دل میں ان کی یاد کی لذت ہو درد جگر, دل میں ان کی یاد کی لذت ہو درد جگر, پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آہ سحر, پھر تیرا کیا شان غم اور کیا تیری آہ سحر, دل میں ان کی یاد کی جگر, پھر تیرا کیا شام غم اور کیا تیری آہ سحر. دل تو کچھ عاشق نہیں ہے تم سے اے شمس و قمر, دل تو کچھ عاشق نہیں ہے شمس و قمر, کائنات جس کے ہیں کچھ دوسرے شمس و قمر, دل تو کچھ روشن نہیں ہے تم سے شمس و قمر, کائنات جس سو قمر. تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شم سو قمر, تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شم سو قمر, اے امام درد جگر, اے اثر درد جگر, اے امام درد جگر, اے درد جگر, تجھ سے روشن ہے جہاں درد کے شمس و قمر, اے امام درد جگر, اے درد جگر, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات کے دن, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات کے دن, اے ہماری کائنات دل کی خورشید و قمر, اے ہماری کائنات دل کی خورشید و قمر, اے خدا تجھ سے ہی روشن ہے ہمارے رات کے دن, اے ہماری کائنات دل کی خورشید و قمر. میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے دم ہے, میں نے یہ دیکھا نہیں ملتا سکون تیرے دم ہے, کچھ حافظ ہو مجھے پھر کائنات پیغمبر, کچھ حافظ ہو مجھے پھر کائنات پیغمبر, اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ہر خواب کو, اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ہر خواب کو, دیکھے یہ پاکی نہیں جو چین با صدر مالو سر, دیکھے پاکی نہیں جو چین با صدر مالو سر, اے خدا کیا رابطہ ہے تجھ سے ان ہر خواب کو, دیکھے پاکی نہیں جو چین با صدر وما اصابك من سيئه فمن نفسك، جو برائی تم سے ہو جائے تمہارے نفس کی شرارت ہے، لیکن پھر احساس ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما کر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ اس ندامت سے انسان فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ پھر پریشان ہونا نادانی ہے، مقام شکر ہے، کبھی طاعتوں کا سرور ہے، کبھی یہ اعتراف قصور ہے، اے ملک کو جس کی نہیں خبر وہ حضور میرا حضور ہے۔ ملک مانے فرشتے، حال میں لکھا ہے کہ ابتدا میں نے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی تھی مگر میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قبول ہوئی؟ اگر اس وقت یہ قبول ہو جاتی تو اتنا کچھ تباہ نہ ہوتا، میرا بہت نقصان ہوا دین کے اعتبار سے۔ جواب میں فرمایا کہ مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، قبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور کبھی قبولیت کا ظہور دیر سے ہوتا ہے۔ جو نقصان ہوا اسے اپنے نفس کی خطا سمجھو، دعا کی عدم قبولیت کو اس کا سبب نہ سمجھو، یہ بے ادبی ہے۔ خطا پر ندامت سے سب خطا معاف ہو جاتی ہے اور بندہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، لہذا خطاؤں کو اتنی اہمیت نہ دو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ۔ مایوس کرنا شیطان کا کام ہے، توبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے نقصان کی تلافی اپنے کرم کے شایہ نشان فرما دیتے ہیں، مطمئن رہیں۔ لکھا ہے کہ آپ سے استدعا ہے کہ دعا فرمائیں کہ اللہ جل شانہ مجھے معاف کر دیں اور اب کوئی مزید گناہ مجھ سے صادر نہ ہو، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں گے؟ جواب میں فرمایا کہ یقیناً معاف کر دیں گے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، ان کے وعدے سچے ہیں۔ ان اللہ لا ينفق المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ حال میں لکھا ہے کہ حضرت والا اطمینان قلب نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا بھی خراب ہو گئی، دین بھی، نہ ادھر کے رہے نہ اتر کے۔ جواب میں فرمایا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، دین تو بن ہی گیا، دنیا بھی خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی آرزو کا خون کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، وہ خراب ہی نہیں، دین اور دنیا کی تعمیر کا ذریعہ ہے۔ میرا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، عبارت مجھے میری ایرانیاں ہیں، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، عبارت مجھے میری ایرانیاں ہیں۔ حال میں لکھا ہے کہ میں بہت زیادہ گناہگار ہوں، حضرت والا آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں، ڈر اس بات کا بھی ہے کہ شیطان دوبارہ حملہ نہ کر کے، میرا نفس کمزور ہے۔ اس معاملے میں اگرچہ میں نے پکا عزم کیا ہے مگر پھر بھی اپنے آپ سے خوف ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ خوف مبارک ہے، اپنے دوست کا اقرار اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا طلبگار ہے۔ شیطان سے کہہ دو کہ ایک گناہ کیا، اگر ایک لاکھ گناہ ہو جائیں تو ایک لاکھ بار توبہ کروں گا، میرا اللہ معاف کرتے کرتے نہیں کرتا، ہم گناہ کرتے کرتے کر سکتے ہیں، کیسا ہی بڑے سے بڑا گناہ ہو جائے توبہ سے سب معاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتے، اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، یعنی اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ حال یہ لکھا ہے، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا سخت ناپسندیدہ گناہ مجھ سے صادر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کیا میرا یہ عمل پسند آئے گا؟ توبہ کا کہیں ایسا تو نہیں کہ جب نکاح نہیں ہو سکا تو میں نے اس تعلق کو ترک کیا، یہ خود غلطی تو نہیں؟ اس بات کا بھی ڈر لگ رہا ہے، اس پر اجر ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آئے گا یا نہیں؟ جواب میں فرمایا کہ گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے۔ سبحان جو آدمی گناہ سے بچ جائے سمجھو اس پر اللہ کا فضل و رحمت ہے۔ فرمایا کہ گناہ سے بچنا خود فضل عظیم کی نشانی ہے، پاک ناکامی سے بچ جائے، پاک مخلوق کے خوف سے بچ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور قبولیت کی علامت ہے، پھر اجر کیوں نہ ملے گا، ان کے پاس اجر کی کمی نہیں ہے۔ مجالس ابرار سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، ارشاد فرمایا کہ ذکر کا نفع جب ہوتا ہے کہ مقدار بھی صحیح ہو اور تسلسل بھی ہو. جیسے پیاس لگی ہو اور کوئی ایک چمچہ پلا دے تو کیا پیاس کو تسکین ہوگی؟ اسی طرح اگر ایک مرتبہ خوب سیر ہو کر پلا دیا جائے اور پھر پانی نہ پلایا جائے تو جو عمر بھر کے لیے کافی ہے. بس معلوم ہوا ذکر بھی مقدار میں صحیح ہو اور اس کا تسلسل بھی ہو. اصل میں یہاں لکھا ہے ذکر کثیر ہو, تو کثیر کو میں نے اس سے بدل رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا, میرا مقصود یہ نہیں ہے کہ جو لکھا ہے اس کو میں وہ نہیں اسے سنانا چاہتا. مقصد کہنے کا یہاں پر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مقدار شہر نے بتائی ہو, یعنی اس مقدار میں کمی نہ کرے, اور دوسرا یہ کہ تسلسل بھی ہو, دوام ہو, روزانہ ذکر کرے, چھوڑے نہیں, شاید لگے یا نہ لگے. تو فرمایا کہ بس معلوم ہوا کہ ذکر بھی کثیر ہو اور اس کا تسلسل بھی ہو اور ذکر کی تعداد کی کثرت کسی اہل الباب سے یعنی اپنے دینی مشیر سے تجویز کرا ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی فوجی سے کہو, کسی فوجی سے کوئی کہے کہ بھائی کھانے کمانے کی بھی فکر میں لگو, تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم کو سرکاری خزانے سے ملے گا. اسی طرح جو دین کے مدام ہیں ان کو حق تعالی شانہ کے سرکاری خزانے سے روزی ملتی ہے. اخلاص اور جاں بازی اور توکل شرط ہے. انشاءاللہ تعالی دیکھیے کیسی روزی ملتی ہے. ارشاد فرمایا کہ اگر کسی فوجی سے کوئی کہے کہ بھائی کھانے کمانے کی بھی فکر میں لگو, تو وہ جواب دیتا ہے کہ ہم کو سرکاری خزانے سے ملے گا. اسی طرح جو دین کے خدام ہیں ان کو حق تعالی شانہ کے سرکاری خزانے سے روزی ملتی ہے. اخلاص اور جاں بازی اور توکل شرط ہے. انشاءاللہ تعالی دیکھیے کیسی روزی ملتی ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ریلوے کراسنگ پر گردن نکال کر دوسری ریل کی طرف کبھی نہ دیکھتے تھے کہ مبادہ زنانہ ڈبے میں کسی عورت پر نظر پڑ جائے. بجلی کے تار ننگے ہوں اور ان میں بجلی پاور ہاؤس سے بند ہو, پھر بھی احتیاط کرتے ہیں کہ نہیں, کہ بجلی آنے میں کتنی دیر لگتی ہے. 20 سال کا ڈرائیور کی ذرا مفلت کرتا ہے تو ایکسیڈنٹ کر دیتا ہے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے لیے حکم ہے اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب, یعنی جب بات کرنی ہو, کوئی چیز صلی اللہ علیہ وسلم منگانا ہو تو پردے سے بات کریں. جب ازواج مطہرات سے بضرورت کوئی بات کرنی ہو تو پردے کے باہر سے بات کریں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی, اچانک نظر کے بعد دوسری نظر مت کرنا. ایک صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری نظر عورتوں پر پڑ جاتی ہے, پر حکم ہوا فقرنی ان اصرف قصری بصری. وہ صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ نہ اپنی آنکھیں اس طرف سے ہٹا لوں. مشکات شریف میں حدیث منقول ہے کہ جہاں ایک مرد کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہوتے ہیں, تیسرا شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. شوہر کے حقیقی بھائی کے پردے کے لیے دریافت کرنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تو موت ہے, یعنی شوہر کے بھائی یعنی جیٹ زیور سے. اس سے تو انتہائی نہایت ہی احتیاط ضروری ہے, کیونکہ گھر میں آمد و رفت اس کی زیادہ ہوتی ہے, اس لیے محلے کتنے کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے. مولانا حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے مولانا سعید احمد صاحب جب 12 سال کے ہو گئے تو فرمایا کہ سعید احمد, تم 12 سال کے ہو گئے, پتا گمانی محرم ہے یا نامحرم؟ پس اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا. حالانکہ مولانا سعید احمد صاحب جب 2.5 سال کے تھے اس وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا, اسی وقت سے مہانی نے پرورش کی, یعنی تقریباً 10 سال انہوں نے پرورش کی مہانی کیا, ماں کی طرح سے انہوں نے پالا اس کو. لیکن پردے کا یہ خیال کیا کہ جیسے ہی ایک اشارہ دیا حکیم الحکومت نے, اسی وقت سے پردہ شروع کر دیا. فرمایا کہ مجھ سے ایک تاجر نے سوال کیا کہ کیا پردے کا حکم قرآن حدیث میں موجود ہے. میں نے کہا کہ ارے بھائی, قرآن و حدیث تو بڑی چیز ہے, خود فطرت سلیمہ کا تقاضا بھی پردہ شرعی کرنے کا حکم دیتا ہے. بہت تعجب سے پوچھا وہ کیسے. میں نے کہا روٹی کی حفاظت چوہے بلی سے کرتے ہیں, چیز کے خوف سے گوشت چھپا کر لاتے ہیں, تنخواہ پاتے ہیں نوٹوں کو جیب کتوں کے خوف سے چھپا کر لاتے ہیں. حالانکہ روٹی گوشت اور نوٹ میں
خود ان کے کو چکنے والوں کے پاس خود سے کھنچ جانے کی صلاحیت نہیں ہے، برعکس عورت کے کو چکنے والے بھی ہیں اور ان میں خود ان کی طرف کھنچ جانے کا مادہ بھی ہے۔ میز، روٹی اور گوشت اور موٹ کو چکنے والوں سے واپس مل جانے کے بعد قابل استعمال ہیں، برعکس عورت اغوا ہونے کے بعد خاندان پر کی گردن نیچی کر دیتی ہے اور کوئی شریف انسان اس کو نکاح کے لیے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی حکم ہے کہ نامحرم مردوں سے نگاہ نیچی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ عن زید بن الحسین رحمۃ اللہ علیہ قال سمعت مالک وسئل ای شیء انزم فی الدنیا قال طیب القصد وقصر العمل رواه البیهقی فی شعب الایمان۔ حضرت زید بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں زہد کس چیز کا نام ہے، اس کے جواب میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حلال کا یعنی حلال روزی اور امیدوں کی کمی۔ تشریح میں فرماتے ہیں کہ قط سے مراد کھانے پینے کی چیزیں جو حلال ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو فرمایا کلو محنت طیبات وعملوا صالحا، حلال طیب کھاؤ اور اچھا عمل کرو۔ اکثر مالک عرض کرتا ہے یعنی ہمارے حضرت صاحب غرب الرجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ جی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ حضرت بول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پاکیزہ اعمال کو پاکیزہ غذا سے خاص تعلق ہے، اسی طرح حرام غذا سے حرام اعمال کرنا ہوتے ہیں۔ اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ترجمہ، اے ایمان والو، حلال چیزیں ہم نے تم کو جو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، اور آرزو کا مختصر ہونا اس وقت مفید ہے جبکہ موت کے خوف سے آخرت کی تیاری یعنی اعمال صالحہ میں لگ رہا ہے، اسی طرح دنیا سے بے رغبتی یعنی ذوق اس شرط سے مفید ہے کہ دنیا کی یہ بے رغبتی آخرت کی رغبت کا سبب بن جائے۔ یعنی بعض لوگوں میں آرزوئیں ویسے ہی نہیں ہوتی اور وہ آخرت سے بھی غافل رہتے ہیں، تو ایسی آرزوؤں کی کمی ہونا مفید نہیں ہے بلکہ وہ آرزوؤں کی کمی جن آرزوؤں کو آرزو ہو لیکن آخرت کی تیاری میں وہ زیادہ لگا ہے، آرزو نہ بھی ہو لیکن آخرت کے اعمال صالحہ میں لگا رہے، خوب محنت کرے، نوافل پڑھے، کثرت سے ذکر کرے، تلاوت کرے اور صدقات و خیرات میں بھی لگا رہے، جو بھی نیک اعمال ہیں اگر یہ اس میں لگا ہوا ہے تو پھر تو اس کی آرزوؤں کا کم ہونا مفید ہے ورنہ مفید نہیں۔ اسی طرح سے بے رغبتی بھی آخرت کی رغبت کا سبب بنے، وہ دنیا سے بے رغبتی مفید ہے۔ اور اگر کوئی شخص کہے کہ کسب حلال کو زہد میں کیا دخل ہے، جو روایت بالا میں مذکور ہیں، تو جواب یہ ہے کہ بہت سے نادان کم حرص سمجھتے ہیں کہ ترک دنیا اور موٹے کپڑے پہننے اور سوکھی روٹی کھانے کا نام زہد ہے، لہٰذا اس روایت سے اس عقیدے کی اصلاح مقصود ہے، یعنی زہد کی حقیقت یہ ہے کہ حلال کھائے اور بقدر ضرورت پر قناعت کرے، یعنی کمانے میں ضرورت پر اکتفا کرے، ضرورت پوری ہو جائے تو مزید پھر ایک فیکٹری، دو فیکٹری، پھر تین فیکٹری لگا لیتے ہیں، حد سے زیادہ اس میں لگ جاتے ہیں، پھر ضرورت پوری ہو پھر بھوئی ہو اچھی طرح دمیاں کھانے کو دے دیں تو پھر بس باقی ان کو آخر کے کاموں میں لگانا چاہیے۔ تو کرنا ہے کہ بقدر ضرورت پر قناعت کرے اور آرزو کو مختصر رکھے، جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زہد اس کا نام نہیں کہ نعمت حلال کو اپنے اوپر حرام کر لے یا اپنے مال کو ضائع کر دے، بلکہ زہد دنیا میں یہ ہے کہ جو کچھ اپنے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اعتماد اس پر کرے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی قوم کا آبودار آدمی ہوتا تو اس کے ساتھ عزت سے پیش آتے، اپنے اوقات میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادت کے لیے، کچھ گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے، یا جیسے ان سے ہنسنا بولنا اور ایک حصہ اپنے بدن کی راحت کے لیے نکالنا سنت ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے رہنا سنت ہے۔ پڑوسی کے ساتھ احسان کرنا اور بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر رحم کرنا، کوئی رشتہ دار پر سلوکی کرے تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جو لوگ دنیا کے اعتبار سے کمزور ہیں ان کا خیال رکھنا، دائیں یا بائیں جانب تکیہ لگانا۔ نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی گوشت روٹی کی قسم سے صبح کا یا شام کا کھانا ایک مرتبہ میں جمع نہیں ہوا، بدل اس کے کہ کھانے سے کھانے والے ہی زیادہ ہوئے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے کہ آخری زیارت جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی وہ اس طرح کہ آپ نے مرض وفات میں تو جمعہ کے دن پردہ اٹھا کر دیکھا، اس وقت میں نے آپ کے چہرے مبارک دیکھا جیسے قرآن مجید کا ورق یعنی پاک و صاف ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا بوسہ لیا، اپنا منہ تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور ہاتھوں کو آپ کی کلائیوں پر رکھا اور یہ الفاظ کہے، ہائے نبی، ہائے صفی، ہائے خلیل۔ اور سفیان بن عیینہ جعفر بن محمد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شمبر کے روز وفات فرمائی، سو اس دن اور سہ شمبر کی شب اور سہ شمبر کے دن آپ کے دفن میں توجہ غلبہ غم و حیرت در بعض امور و انتظام اجتماع مسلمین توقف ہوا، پھر شب کو آپ دفن کیے گئے کہ آخری شب میں پھاوڑوں کی آوازیں کھودنے کی حالت میں سنی جاتی تھی، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوشنبہ کو وفات ہوئی اور شہر سیشنبہ میں دفن کیے گئے۔ ابو عیسیٰ ترمذی نے اس روایت کو غریب کہا ہے، میں کہتا ہوں کہ صحیح یہی ہے کہ آپ شب چارشنبہ میں دفن ہوئے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔